الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإثرتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي المحال یہ سارے وجود پاک و مطالعہ رہے محمد و علی محمد اجمان باواز بلند صلوات
اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد
عزان محترم سامین گرامی قدر کیونکہ دامن وقتی گنجائش بہت کم جلوس بھی ہے اس کی وجہ سے اپنے مقررہ وقت پہ اختتام کرنا نصف وقت ہمارا راستوں کی بندش کی وجہ سے اور ٹریفک میں گزر گیا اور ہم نے پیدل بھی آنے کی کوشش کی مگر برادران کے ایک راستے سے گھما کے لائے الغرض بہت مختصر اللہ کے رسول کے اس فرمان کو کہ جسے سرنامہ کلام قرار دیا حضرت فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی میں تمہارے درمیان دو گرا رہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت ان دونوں سے جب تک متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور یاد رکھو انہما لن یفترقا بے شک ان دونوں کے درمیان کبھی فرق و فاصلہ نہیں پاؤ گے نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ آ کے ملے کچھ اشارے ہم کر چکے اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے بڑا واضح بیان فرما دیا کہ یہ اہتمام گمراہی سے بچانے کے لیے ہو رہا ہے وہ چیز کے جس کے لیے اللہ کے رسول فکر مند نظر آتے ہیں اور یہ دو گراہ با چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے گمراہی اور گمراہی کئی راستے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے کبھی خود بھی اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور کبھی کچھ عناصر اسے گمراہی کی جانب لے جاتے ہیں اسے گمراہ کر دیتے ہیں شیطان اس کے سامنے گمراہی کو بڑی زینت کر کے اسے ہدایت کا راستہ بنا کے سامنے رکھتا ہے اور بسا اوقات انسان اگر غافل ہو تو وہ شیطان کے اس فریب اور ہیلے کو نہیں پہچان پاتا اور خود کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ گمراہی سے محفوظ رہیں ہمیشہ لن تضل بعدی ابدا میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں سے متمسک رہے اہتمام یہ فرمایا کہ ان دونوں سے متمسک رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے آپ دیکھیے آیت الکرسی جس کی عموماً ہم مختلف مواقع پہ تلاوت کیا کرتے ہیں جس کا حصار کھینچتے ہیں اس آیت میں پروردگار عالم اس کتاب کے لیے اس ثقل اکبر کے لیے اس استمساک کی جانب اشارہ فرماتا ہے فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لازم ہے فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ پہلے طاغوت کا کفر پھر وہ یؤمن باللہ جیسے کلمہ لا الہ اللہ، پہلے باطل جھوٹے خداؤں کا انکار اور اس کے بعد اس وحدہ لا شریک معبود برحق کا اقرار۔ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، اور جو طاغوت کا کفر کرے، انکار کرے۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ وسیلہ کے جس کے ذریعے انسان گمراہ ہو جائے، جو اسے حد سے تجاوز کروا دے، جو حدود اس کے لیے اس کے مالک نے، خالق نے معین کی ہیں، ان حدود سے اسے تجاوز کرانے میں جو مؤثر ہو، عامل ہو، وہ طاغوت ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو طاغوت کا انکار کرتا، ہر ایسے وجود کا انکار کر دے کہ جس کی وجہ سے یہ الہی حدود سے تجاوز کرتا ہے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور کافی نہیں ہے کہ صرف کفر کرے، نہیں، ساتھ میں ایمان لے کر آئے اللہ پر۔ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، لا الہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، دہریہ بن جائے ظاہراً کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، نہیں، صرف کفر کافی نہیں ہے، بلکہ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری۔ اگر کوئی کفر کر کے طاغوت کا اور ایمان لے آتا ہے اس وحدہ لا شریک پر، پروردگار فرماتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، پس اس نے اس مضبوط دستے کو پکڑا ہے کہ جس کے بعد کسی قسم کی گمراہی ممکن نہیں ہے۔ عروۃ الوثقیٰ لغت میں کہتے ہیں اس دستے کو جو دروازے کے پیچھے من ہوا کرتا ہے، جسے پکڑ کے اسے کھولا یا بند کیا جاتا ہے، جب اسے پکڑ لیا تو اب دروازہ کہیں نہیں جاتا، دروازے سے پھر جدا نہیں ہوتا، پکڑ لیا تو اب دروازے کے ساتھ ساتھ، یعنی دستہ پکڑ لینا یعنی دروازہ پکڑ لینا۔ پروردگار یہاں پہ عروۃ الوثقیٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے اور فرماتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقَى، کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا، انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، وہ ایک ایسے مضبوط دستے سے وابستہ ہو گیا ہے کہ جس کے بعد قطعاً گمراہی اس کے لیے نہیں ہے۔ دور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ خب دیکھیے، یہ ہے تمسک، فقد استمسک، اسے پکڑ لینا، اسے تھام لینا۔ اگر دستہ نہیں تھاما تو پھر وہ دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، اسے تھام لیا تو وہ در کھل جائے گا۔ تمسک اسے کہتے ہیں، تھام لینا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ما ان تمسک تم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہے، انہیں تھام لیا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت، اگر انہیں تم نے تھامے رکھا تو عزیزو لازم ہے، توجہ کیجئے گا، لازم ہے، جیسے اس آیت میں پہلے ذکر کیا گیا فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا اور ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول اگر ارشاد فرما رہے ہیں اپنے الفاظ میں، کہ جس کا مفہوم وہی مفہوم الہی ہے، کہ اللہ کی کتاب اور اپنی عترت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہے تو ان سے تمسک کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ان کے دشمنوں سے انسان ہاتھ اٹھا لے، دشمنوں سے تعلق، قرآن کا جو دشمن ہے، قرآن اگر حق کی بات کر رہا ہے، قرآن اگر صداقت کی بات کر رہا ہے، قرآن اگر خدمت کی بات کر رہا ہے، قرآن اسی طرح آپ سے تجارت کی بات کر رہا ہے، حلال تجارت، بلا سود تجارت کی بات کر رہا ہے. تمام وہ آیات جو احکام پہ مبنی ہیں، عقائد پہ مبنی ہیں، ان تمام آیات کو سامنے رکھ کے اس کی ضد کو سامنے رکھیے. جب تک اس کی ضد کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک آپ اس صداقت، اس ایمانداری، اس مبنی بر حلال تجارت پر نہیں پہنچ سکتے. سود بھی آتا رہے اور نجات بھی، تمسک بھی ہو جائے قرآن سے، اہل بیت سے، رشوت بھی چلتی رہے. توجہ کیا آپ نے؟ بہت سارے اشارے، یہ اشارے کافی، آج کا وقت بھی قلیل ہے، میں مثالوں سے اور بہت ساری باتوں سے اس وقت اجتناب کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے سپرد. تو تمسک کے معنی اگر صرف سمجھ لیے جائیں کہ تمسک حقیقی ہے، کیا تمسک تھام لینا ہے، کیسے ممکن ہے کہ جو اہل بیت کو تھام لیں وہ اہل بیت کے دشمنوں کا اخلاق اپنائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ جو در اہل بیت پہ آ جائے اس کا کردار دشمنان اہل بیت کے کردار سے مماثلت پیدا کر لے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن کو سامنے رکھتا ہو، قرآن کو اس نے تھام لیا ہو، اور پھر وہ قرآن جن اقدار کو مٹانے کے لیے آیا ہے وہ ان باطل اقدار پر اپنی زندگی کو سوار کرے؟ ممکن نہیں ہے. یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ تمسک نہیں ہوا. اگر تمسک ہوتا، اس حبل المتین کو اگر تھام لیا ہوتا، اگر امام مبین سے اگر وابستہ ہوتے، متمسک ہوتے، تو ممکن نہیں ہے ایسے افراد کے لیے کہ کبھی وہ ان کے دشمنوں کے راستے پر چلیں. لہذا تمسک کا تقاضا یہ، ما ان تمسک تم بے امام، اس کا تقاضا یہ کہ پہلے جائزہ لیا جائے کہ ہماری زندگی میں قرآن و اہل بیت سے ضد رکھنے والے معاملات کون سے ہیں، ناپسندیدہ اہل بیت کے معاملات کون سے ہیں، قرآن جن چیزوں سے بیزار ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہے خدا نخواستہ، ان میں سے کوئی ہماری زندگی میں معاملات میں تو نہیں ہے. جب تک ان سے اپنی زندگی کو پاکیزہ نہیں کریں گے، لا الہ نہیں کہیں گے، یکفر بالطاغوت کے مرحلے سے نہیں گزریں گے، اس حد تک یؤمن باللہ ممکن نہیں، اس حد تک تمسک بقرآن، تمسک باہل بیت ممکن نہیں. یہ تمسک دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ان تمام باطل امور سے جو کہ باطل خداؤں کی جانب لے کر جاتے ہیں، ان سے دستبرداری ہے. لہذا جو گفتگو ہم نے گزشتہ کی اور اس مختصر وقت میں، یہ بنیادی بات سامنے آئی کہ قرآن اور اہل بیت، ان کا ہدف، ان کا مقصد، ان کی ساری کوششیں ہمیں ابتداءً سب سے پہلے تزکیہ، تہذیب، ان تمام معاملات سے کہ جنہیں پروردگار عالم ناپسند کرتا ہے، کفر و شرک سے شروع کرتے ہوئے تمام اخلاقی برائیاں، معاملات کی خرابیاں، یہ سب کا سب پہلے تقاضا ہے قرآن و اہل بیت کا. اگر کوئی چاہے کہ ایسی زندگی گزاروں کہ یہ تمام معاملات بھی میری زندگی میں موجود رہیں، اور دامن اہل بیت بھی میں تھامے رہوں، اور قرآن بھی میری زندگی میں موجود رہے، ممکن نہیں ہے. یہ چیزیں نجاست ہیں، آلودگیاں ہیں. قرآن پاکیزہ ہیں، اہل بیت پاکیزہ ہیں، اور جو پاکیزہ ہیں ان کا مقام بھی پاکیزہ ہے. آلودہ مقامات پہ تو آپ بھی نہیں بیٹھتے. ذرا جگہ اگر خراب ہو، آلودہ ہو، تو آپ بھی باوجود یہ کہ بیٹھنا چاہتے ہیں مگر نہیں بیٹھتے کہ جگہ آلودہ ہے، خراب ہے، پہلے صاف کرتے پھر بیٹھتے ہیں. وہ دل کہ جس میں گوناگون قسم کی آلودگیاں موجود ہوں، اخلاقی آلودگیاں، فکری آلودگیاں، نفسانی آلودگیاں موجود ہوں، کیسے اس قلب کے اندر قرآن و اہل بیت کا نور جاگزی ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں کوئی دقیق باتیں نہیں ہیں، میں بڑی واضح، بڑی روشن باتیں کر رہا ہوں، کہ آج کا بنیادی سبب بنی ہوئی ہیں معاشرے کی خرابی کا. میں گزشتہ گفتگو میں آپ کی جانب اشارہ کر چکا آپ کی خدمت میں، کہ قرآن ایک فرد کے لیے نہیں، افراد کی تربیت اور تعلیم کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن معاشرے کو بھی ہدف قرار دیتا ہے. کاش کے وقت ہوتا، آج ہم معاشرے کے حوالے سے بات کرنی تھی کرتے ہیں، مگر اب انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. معاشرہ سازی ایک بنیادی ہدف ہے، اصل ہدف وہی ہے، کیونکہ اگر معاشرہ سازی ہو جائے تو ایک معاشرہ اگر بن جائے، قرآنی معاشرہ بن جائے، اہل بیت کی مرضی کے مطابق اگر معاشرہ بن جائے، تو اس معاشرے میں پروان چڑھنے والے افراد خود بخود پاکیزگی کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں. معاشرہ سازی بڑی اہم ہے. قرآن اور اہل بیت جنگ کرتے رہے ہیں، آج بھی جنگ ہے ان تمام عناصر سے، عوامل سے کہ جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہو یا حکمرانوں کہ اس تمام تر بگاڑ پر راضی رہنے والے خاموش افراد ہوں. ایسے تمام افراد سے قرآن اور اہل بیت کی جنگ ہے. آپ جتنی تاریخ سنا کرتے ہیں مجالس میں اور دیگر مواقع پر، اس تاریخ میں آپ دیکھیے کہ اہل بیت کی جنگ انہی لوگوں سے، اور پوری کوشش کی خاندان عصمت و طہارت نے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کا تزکیہ کیا جائے. کوئی فرد ایسا آپ کے اہل بیت کے اصحاب میں نہیں ملے گا کہ جو بگاڑ کا شکار ہو اور وہ اس سے راضی ہوں. ایک بار ایک شخص نے مولا کے اصحاب کے ساتھ شامل تھا، اس نے گفتگو کرتے ہوئے کسی دوسرے صحابی سے زبان سے ایک مرتبہ ایک برا لفظ نکال دیا، جسے آج ہم گالی کہتے ہیں. حضرت نے اسے اپنی محفل سے نکال دیا. ہرگز اس قسم کی طرز فکر اور گفتار، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ ان کی محفل میں اگر کوئی غیبت کرتا تھا، آپ اسے اٹھا دیا کرتے تھے.
امام خمینی کے بلند کیے درجات کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
یا آپ کسی اور کی محفل میں اور وہاں غیبت ہو رہی ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے آ جاتے تھے. ہرگز گوارا نہیں ہے. مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے. کسی نے پوچھا مولا یہ زنا سے زیادہ کیوں شدید ہے، زنا کی تو اتنی سزا ہے. آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کی توبہ مشکل ہے. زنا کی توبہ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی غیبت کی توبہ مشکل ہے. زنا دو افراد کا عمل ہے. دو افراد اگر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نادم و پشیمان ہو کہ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو پروردگار ان کی توبہ امید ہے قبول کر لے. مگر غیبت کی توبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ جن جن افراد کے سامنے اس نے غیبت کی، ان سب کو ڈھونڈے جائے اور انہیں جا کر بتائے کہ جو کچھ میں نے فلاں شخص کے لیے کہا ایسا نہیں تھا. اور مولا نے پھر ایک جملہ کہا، اب بتاؤ اگر ان افراد میں سے جن کے سامنے غیبت کی، ان میں سے کوئی اگر مر گیا اور وہ اپنے دل میں فلاں شخص کے لیے وہی بات لے کر چلا گیا، تو کیا اب اسے زندہ کر کے بتاؤ گے؟ وہ تو چلا گیا اس دنیا سے فلاں شخص کے لیے دل کے اندر فلاں برائی لے کر. لہذا حضرت نے فرمایا کہ یہ اسے تھا. اب اتنا شدید گناہ کہ جس کی توبہ زنا سے زیادہ جو ہے وہ شدت بھی رکھتی ہے اور توبہ مشکل بھی ہے، یہ زنا، یہ غیبت آج کتنی عام ہے، کس قدر عام ہو چکی ہے یہ غیبت، ان گناہ کتنا ہمارے لیے کامن ہو چکا. یہ ایک کی جانب میں نے مثال دیا آپ کی خدمت میں. جھوٹ، فریب، بے پردگی، آزادی سے جو چاہا دیکھ لینا، جو چاہا سن لینا، گناہ. اب گناہ نہیں رہے، اور جب گناہ گناہ نہیں رہے، اتنی ان کی نسبت ہمارا نفس انزجار محسوس نہیں کرتا، زجر نہیں اٹھاتا، بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ مانوس ہو گیا ہے. جو نفس گناہوں سے مانوس ہو جائے، وہ نفس پھر علی ابن ابی طالب سے مانوس نہیں ہو سکتا. وہ نفس پھر قرآن سے مانوس نہیں ہو سکتا. جو قرآن سے مانوس ہو جائے وہ کبھی پھر گناہوں سے مانوس نہیں ہوتا. جو علی ابن ابی طالب سے عترت رسول سے مانوس ہو جائے پھر وہ گناہوں سے مانوس نہیں ہوتا. پہچان ہے کہ کون علی ابن ابی طالب سے مانوس ہے, کون خاندان رسالت سے مانوس ہے, تو دیکھ لو کہ وہ گناہوں سے مانوس ہے یا نہیں. اگر گناہوں سے مانوس ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پھر اہل بیت سے مانوس نہیں ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے وہ ملول ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں اس کے دل میں ملال پیدا ہو جاتا ہے, میں نے کیوں یہ گناہ کیا, میں نے کیوں یہ خطا کی, میں نے کیوں یہ نافرمانی کی. یہ ملال جو پیدا ہوتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے. مگر گناہ کر کے اگر کسی کو ملال نہ ہو, کوئی اپنے خدا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو, اس کے معنی یہ کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے, نفس کی محبت و سرپرستی ہے, ابھی قرآن و اہل بیت کی حاکمیت اس کے دل پر نہیں ہے. ہم اس امام کے ماننے والے عزیزوں, یہ اہل بیت و قرآن کہ جس کو اللہ کے رسول جب ہجرت کے موقع پہ اپنے بستر پہ سلا کر گئے تو ایک سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے سو جانے سے کہ آپ کی جان بچ جائے گی, فرمایا جان بچ جائے گی. علی سو گئے, خود فرماتے کہ اس رات مجھے ایسی نیند آئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند مجھے نہیں آئی تھی. یعنی اس آگاہی کے بعد کہ چاروں طرف برہنا شمشیریں لیے ہوئے قتل کے ارادے سے لوگ موجود ہیں, علی اپنی صورت پہ چادر تان کے لیٹ گئے, عدم خوف, کیونکہ یقین ہے, یقین ہے رسول خدا کے فرمان پہ کہ اللہ کے رسول فرما کے گئے ہیں کہ علی کل یہ امانت دے کر تم ہم سے آ کے ملنا. اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کل یہ امانت دے کر ان سے جا کے ملنا ہے تو پھر کل یہ امانت دے کر جا کے ملنا ہے, چاہے 100 شمشیریں اور آ جائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بے فکر ہو کے علی سو گئے. یہ ہے یقین. یہ مولا کائنات کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر کے فرمان پر ایسا یقین. ہمیں علی ابن ابی طالب کی شب ہجرت اس بستر رسول پہ سو جانے سے, نیند لینے سے جو پیغام لینا ہے وہ یہ پیغام لینا ہے کہ پیغمبر کے فرامین پر یقین کرنا سیکھو. دیکھو تمہارے مولا نے کس طرح پیغمبر کے فرامین پہ یقین کیا. یقین لو شب ہجرت علی سے کہ علی یقین کے ساتھ سو گئے. اور جب سو گئے تو بڑے منطقی انداز میں گفتگو کی. کسی نے اٹھایا آنے کے بعد جب چادر ہٹائی دیکھا علی ہے تو کہا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے آرام سے منطق نے کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے. یہ کیا بڑے اطمینان سے مولا کائنات اللہ اکبر. امانتیں لوگوں نے رکھوائی تھیں. اب یہاں بڑے نکات آپ سنا کرتے ہیں, میں صرف ضمناً اشارہ کر رہا ہوں. صرف امانتیں سپرد کی تھی کہ صاحب امانات کے سپرد کر کے آ جانا, یہ جانشین کی علامت کہ معلوم ہے کہ کون سی امانت کس کی امانت ہے. جس کی امانت تھی اسی کو سپرد کر کے آئے, پوچھا بھی نہیں کہ یہ تمہاری ہے یا نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جن جن کی امانت تھی یہ امانتیں انہیں سپرد کر کے مولا کائنات رسول خدا کی خدمت میں پہنچ گئے. علی کا بستر رسول پر یہ سونا خدا کو پسند آیا, اور ایسا پسند آیا, اور اس کیفیت کی جانب اللہ نے اس طرح اشارہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اکبر. اور لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو اپنے نفسوں کا سودا اللہ کی رضا کے عوض کر لیتے ہیں. یہ نفس پھر ان کا نہیں رہتا بلکہ یہ نفس پھر اس پروردگار کو فروغ جب کر دیا تو اس کا ہو گیا.
مولا کا میدان قیامت پہ بلند تر صلوات
جب نفس کا سودا کر لیا تو اس نفس کے ارادے جو ان اعضاء و جوارے کو کنٹرول کرتا ہے, آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے, کانوں کو کنٹرول کرتا ہے, ہاتھوں کو کنٹرول کرتا ہے, زبان کو کنٹرول کرتا ہے, یہ اعضاء و جوارے اس نفس کے تابع ہیں. جیسا نفس چاہتا ہے امر کرتا ہے ویسا. اس لیے نفس مما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ نفس ہے, اسی نفس کو پکارا گیا ہے, اسی نفس کو ہدف قرار دیا گیا ہے. تزکیہ نفس کا ہوتا ہے, لہذا یہ نفس ہی مخاطب ہے جا بجا قرآن میں, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. نفس کو مخاطب قرار دیا. رجوع کرنے والا نہ جسم ہے نہ روح ہے, رجوع کرنے والا یہ نفس ہے. اس نفس کو علی ابن ابی طالب نے شب ہجرت اللہ کے سپرد کر کے, اس کی رضا کے عوض فروخت کر کے ہمیں ایک دوسرا پیغام یہ دے دیا کہ سب سے اچھا تاجر وہ ہے جو سب سے بہترین سودا کرے, اور سب سے بہترین سودا اپنے نفس کا ہے, اور وہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ جو اس نفس کا مالک حقیقی ہے. اگر نفس کو بیچنا ہی ہے تو زود گزر لذتوں کے عوض نہ بیچو, بلکہ اس نفس کو اس مالک کے عوض بیچو کہ جس سے بہتر کوئی اس کی قیمت دینے والا نہیں ہے. عزیزو, اہل بیت کے فضائل اہل بیت کی پرستش کے لیے نہیں ہیں, نہیں وہ محتاج ہیں کہ ہم انہیں پہچانیں, وہ محتاج نہیں ہیں, احتیاج ہمارا ہے. کاش کے وقت ہوتا تفصیل میں جاتا. دعا موجود ہے, اللہم عرفنی نفسکا وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ عَارِفْ نَبِيَّكَ. اے اللہ, تو اپنی معرفت ہمیں عطا کر کہ اگر تو نے اپنی معرفت ہمیں عطا نہیں کی تو ہم تیرے نبی کو نہیں پہچان سکیں گے. اللہم عرفنی نبیك, اے پروردگار تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما. وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ عَارِفْ حُجَّتَكَ. اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت عطا نہیں کی تو ہم تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے. اللہم عرفنی حجتک وان لم تعرفنی, اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت ہمیں عطا نہیں کی, وللت عن دینی, میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. دین سے گمراہی اتنی اہم ہے کہ حجت خدا کی معرفت چاہیے. حجت خدا کی معرفت کے لیے نبی خدا کی معرفت چاہیے. نبی خدا کی معرفت کے لیے اس مالک کی معرفت چاہیے, پروردگار کی معرفت چاہیے. اب پروردگار کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو وہی مشکل کشا جو ہر ایک کی مشکل کو حل کرتا ہے. اس نے یہ مشکل حل کرتے ہوئے فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. عزیزوں, دوسروں پر کام کرنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے. اپنے نفس پہ کام کریں. ہم اگر اچھے ہو گئے, ہر ایک کی ہم اگر اچھی ہو گئی, معاشرہ اچھا ہو جائے گا, کمیونٹی اچھی ہو جائے گی, انجمن اچھی ہو جائے گی, ادارے اچھے ہو جائیں گے, علاقے اچھے ہو جائیں گے, خاندان اچھے ہو جائیں گے, گھرانے اچھے ہو جائیں گے. اگر ہر ایک اپنے نفس پر کام کرنا شروع کر دے, قرآن اور عترت رسول سے تمسک کا حقیقی مفہوم سمجھ لے کہ انہیں تھام لینا ہے, انہیں تھام کے دیکھنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے, خدا کا کیا حکم ہے, اہل بیت کا کیا اخلاق ہے, اہل بیت کی کیا سیرت ہے, یہ واہ واہ کی کہیں نظر نہ ہو جائے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ میسج ہے, یہ سیرتیں اس لیے کہ انہیں اپنایا جائے, انہیں دیواروں پہ سجایا جائے, محض نہیں. ہاں, اگر سجانا اس لیے کہ مجھے یاد دلاتے رہیں کہ میں کن کا ماننے والا ہوں. اگر مولا کا نام دیوار پہ لکھوایا ہے تو یہ مجھے یاد دلائے کہ میں ان ہستیوں کو ماننے والا ہوں, اور ان ہستیوں کو ماننے والا کبھی حرام کی جانب نہیں جاتا. اگر اس لیے سجایا تو ٹھیک, اور اگر دکھانے کے لیے سجایا, ریاکاری کے لیے سجایا, تو ہلاک ہو گیا, محروم رہ گیا. گلے میں پہنا بہت اچھا, اگر اس لیے پہنا کہ مجھے یاد رہے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں, بہت خوب، اللہ اکبر، بازو پہ باندھا، جیب میں رکھا، اگر اس نیت سے کہ مجھے یاد دلاتے رہیں کہ میں کن سے وابستہ ہوں، کن پر ایمان لایا ہوں، کن کی ولایت کا اقرار کیا ہے، کس کی ولایت میں جی رہا ہوں، کس کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہوں، کس کے صدقے میں روزی مل رہی ہے، کس کے صدقے میں یہ زندگی میری آگے بڑھے، اگر یہ توجہ ہے تو یہ نہایت ہی برکت ہے میرے لیے، نہایت ہی پاکیزہ عمل ہے، خدا اس عمل کو قبول کرے، یہی تو وسیلہ ہے. توجہ کی آپ نے، اللہ اکبر، اس قربان جائیں. ذکر کربلا اسی لیے ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم کیسے لوگوں کے ماننے والے ہیں، کیسے شجاع لوگوں کے ماننے والے ہیں، کیسے ایثارگر لوگوں کے ماننے والے ہیں، کیسے اطاعت گزار لوگوں کے ماننے والے ہیں، تاکہ یہ ذکر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، کن کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ نے جاگزی کی ہے. کیا شرف بخشا ہے پروردگار عالم نے کہ تاریخ کے پاکیزہ ترین افراد، تاریخ کے ایثارگر ترین افراد سن 61 ہجری میں ایک جگہ جمع ہو کر ایک ایسی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ نہ پہلے کبھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ قیامت تک کے لیے. جہاں بوڑھے بھی، جہاں جوان بھی، جہاں بچے بھی، جہاں خواتین بھی، ہر ایک مثال ہے، ہر ایک پاکیزہ کردار پیش کر کر گیا کہ قیامت تک کے لیے اسوہ بن جائے. شب عاشور محضر نامہ پڑھ کے جب امام سنا رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، سب غور سے سن رہے ہیں، ایسے میں حضرت نے جب نام پڑھ کے سنا دیے، ایک بچہ 13 سالہ کھڑا ہوا تھا، دیکھا امام خاموش ہو گئے، کہتے ہیں افسردہ ہوا، آ کر خیمے میں بیٹھ گیا. ماں نے پوچھا کیوں افسردہ ہو؟ کبھی چچا جان نے محضر نامہ پڑھ کے سنایا، کل شہدا کے نام لیے، مگر ان میں میرا نام نہیں تھا. اللہ اکبر. سورہ جمعہ آپ سنا کرتے ہیں، سورہ جمعہ میں پروردگار مخاطب قرار دے رہا ہے، ان الموت الذی تفرون منہ، ایک وہ لوگ ہیں جو موت سے فرار کرتے ہیں، پروردگار انہیں مخاطب قرار دے رہا ہے، وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو وہ تم سے لازماً آ کر ملے گی. ایک وہ طبقہ جو موت سے فرار کرنے والا ہے، میدان کربلا میں آ کے دیکھو، ایک 13 سالہ بچہ اس بات پر گریاں ہے کہ کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ماں نے ایک مرتبہ آقا کی خدمت میں ذکر کیا کہ آقا میرا لال گریا کر رہا ہے کہ آپ نے جو محضہ نامہ سنایا اس میں اس کا نام نہیں ہے. حضرت قریب بلایا اور قریب بلا کے پوچھا ایک مرتبہ کہ قاسم یہ تو بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کبھی کسی نے اس قسم کا جواب نہیں دیا جیسا جواب اس 13 سالہ بچے نے دیا. کہا چچا جان، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت کا ذائقہ بتا رہا ہے. ایک 13 سالہ یتیم حسن قاسم موت کا ذائقہ بتا کر گیا ہے میدان کربلا میں کہ میرے نزدیک موت حق کی راہ میں شہد سے زیادہ شیرین ہے. اللہ اکبر. اس گھرانے کی پرورش دیکھیے، قربان جائیں، شہد سے زیادہ شیریں ہیں. پھر حضرت فرماتے ہیں، بیٹا قاسم، اس محضر نامے میں کل کے شہیدوں میں تو نام تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی ہے. اللہ اکبر. یہ سننا تھا، ایک مرتبہ جناب قاسم چہرے پر آپ کے محسوس ہوا کہ اندر ایک غضب، ایک ملال پیدا ہوا، اور آپ نے پوچھا، سوال کیا، چچا جان حل یسلونا الی الخیام، چچا جان کیا وہ لوگ خیموں تک آ جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، بلکہ علی اصغر کو میں اپنی آغوش میں لے کر جاؤں گا. اللہ اکبر. قربان جائیں. شب گزری، صبح عاشور آئی، اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کی باری آئی. اب جب بنی ہاشم کی باری آئی، یہ جانے لگے تو یہ 13 سالہ یتیم حسن قاسم، یہ بھی اپنے چچا جان کے پاس جاتا ہے، مگر چچا اجازت نہیں دیتے. میں تمہیں کیسے بھیج دوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو. قاسم ایک بار پھر آ کر خیمے میں سر جھکا کے زانوں میں سر رکھ کے بیٹھ گئے, رونے لگے, گریا کرنے لگے. نہ جانے روتے روتے کیا خیال آ گیا, ایک مرتبہ اپنے بازو کی آسین چڑھائی, بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا, وہ تعویذ کھولنا شروع کیا. یہ کون سا تعویذ ہے؟ یہ وہی تعویذ ہے کہ جب مولا حسن اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے اس فرزند کو قریب بلا کے, جب کم سنی تھی, کربلا میں 13 سال کا یہ بچہ تھا, اس کم سنی میں آپ نے, یعنی سن 50 ہجری میں آپ نے قاسم کے بازو پر یہ ایک تحریر باندھی تھی, اور باندھنے کے بعد کہا تھا, بیٹا قاسم جب بہت مشکل وقت آئے تو اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا, اللہ اکبر, اور اس کے مطابق عمل کرنا. وہی وقت آ گیا, قاسم نے کہا اس سے بڑھ کے اور مشکل کیا وقت ہوگا. قاسم کے لیے مشکل ترین وقت پیاس کا وقت نہیں تھا, کوئی اور مشکل وقت نہیں تھا, مشکل وقت یہ ہے کہ میدان میں جانے کی چچا اجازت نہیں دے رہے. قاسم نے کھولا, لکھا تھا, بنیا قاسم ادرک امک الحسین, اے میرے لال میرے بیٹے قاسم, اپنے چچا کا ساتھ نہ چھوڑنا, اپنے چچا کے ساتھ رہنا. جیسے ہی یہ تحریر دیکھی ایک مرتبہ آنکھوں میں چمک آ گئی, اپنے آنسو صاف کیے, چہرے کی رنگت بدل گئی, چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے, سمجھ گئے کہ میرے بابا کیا لکھ کر گئے ہیں. ایک مرتبہ اس تحریر کو لے کے اپنے چچا کے پاس آ گئے, چچا جان آگے بڑھایا, حضرت نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہے, کہا اسے آپ دیکھ لیجئے. حضرت نے جب اسے دیکھا, آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا. جب بھائی کی تحریر بھائی نے دیکھی, پہلے بوسا دیا, آنکھوں سے لگایا, اس کے بعد کہا, بیٹا قاسم تم بھائی کی تحریر لائے ہو یا موت کا پروانہ لائے ہو؟ اللہ اکبر, سینے سے لگا لیا. کہتے ہیں چچا بھتیجے اس قدر روئے, اتنا گریا کیا, روایات کے الفاظ ہیں کہ غشی تاری ہو گئی. اب کیا کرے وہ بہن کہ بھائی بھی بے ہوش اور بھتیجا بھی, پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے, کیسے ہوش میں لائے. بزرگ نقل کرتے ہیں کہ شہزادی نے گریا شروع کر دیا اس حال پہ, اور بھائی کے صورت پہ جب اس بہن کے آنسو گرے, حضرت ہوش میں آئے, آپ نے قاسم کو اٹھایا, خود آمادہ کیا. اللہ اکبر, آمادہ کرنے کے بعد, اب آمادگی بھی کیا آمادگی ہے, کمر پہ ایک پٹکا باندھا ہے, باریک کرتا پہنے ہوئے قاسم ہیں. جب روانہ کرنے لگے تو گریبان پکڑ کے چاک کر دیا. قاسم نے ایک مرتبہ چچا کی جانب دیکھا, کہا چچا جان یہ بھی مجاہدوں کا کوئی طریقہ ہے, یہ بھی تو جنگ کرنے والوں کا کوئی خاص حربہ ہے, آپ نے میرا گریبان کیوں چاک کر دیا؟ حضرت نے فرمایا, بیٹا قاسم جب کسی کا یہ بتانا ہو کہ وہ یتیم ہیں تو اس کا گریبان چاک کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, قاسم یتیم حسن ہیں, گریبان چاک. میدان میں پہنچے, مبارز طلب کیا, ادھر سے شام کا ایک بڑا پہلوان ازرق شامی موجود ہے, اس کے 4 سورما بیٹے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بڑے غرور و تکبر میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجا, اور اس نے آ کر جب حضرت قاسم سے جنگ کرنا چاہی, ارے کچھ وقت نہیں لگا, اسے حضرت قاسم نے واصل جہنم کر دیا. دوسرا آیا واصل جہنم, تیسرا, یہاں تک کہ 4 واصل جہنم ہو گئے. اللہ اکبر, ہر قتل پہ جناب قاسم کی ایسی ضربت پہ ادھر امام تکبیر بلند کرتے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ 4 بیٹے گنوانے والا, ایک مرتبہ ازرق شامی غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا آگے بڑھا. کس کے مقابلے پر؟ یتیم حسن کے مقابلے پر, جو ایک کرتا پہنے ہوئے وہ لوہے میں ڈوبا ہوا. اس موقع پہ ایک مرتبہ مولا نے مڑ کے کہتے ہیں, خیمے کا رخ کر کے کہا, اے مادر قاسم اپنے لال کے لیے دعا کرو, اس کے مقابلے میں حضرت شامی آ رہا ہے. اللہ اکبر, قربان جائے شجاعت کے, جناب ابوالفضل کے شاگرد ہیں, بڑی شجاعت سے لڑے, اسے بھی واصل جہنم کر دیا. بس پھر کیا تھا, لشکر نے چاروں طرف سے جو حملہ شروع کیا, یتیم حسن کب تک جنگ کرتے, دخموں سے چور ہو گئے. ایک وقت وہ آیا کہ پکار کے کہا, چچا جان میری مدد کو آئیے, چچا جان میری مدد کو آئیے۔ امام یہ صدا سن کے آگے بڑھے، دور سے ایک منظر دیکھا کہ ایک شقی سوار ہے، چاہتا ہے سلطنت سے جدا کر دے۔ حسین اور جو تیزی سے بڑھے، لشکر میں ایک بھگدڑ مچی۔ ارے بس پھر کیا تھا، جب حسین پہنچے قاسم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ مولا نے فرمایا، بیٹا قاسم تیرا چچا بہت شرمندہ ہے، تیری مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگارات یہ واسطہ محمد آل محمد کا، ہماری مقلل عبادات کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا دنیا میں جہاں جہاں ان کی عزاداری کو قبول فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دشمنان عزاداری کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما، نادان دشمنوں کو بھی اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما، اگر ناقابل اصلاح ہیں تو ان کے شر سے ہماری عزاداری و عزاداروں کو محفوظ فرما۔ پروردگارات کی بادشاہ محمد آل محمد کا زمان غیبت امام حسن میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما، ہماری موت کو مر کے شہادت قرار دے، روح حشر دامن اہل بیت میں محشور فرما۔